بسم الله الرحمن الرحيم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ میں بنیادی طور پہ چار چیزیں ارشاد فرمائیں اور سب سے پہلے یہ بتایا کہ کچھ ایسے علوم ضروری ہیں جن کی بنیاد وحی ہو اور وحی کے جو علوم ہوتے ہیں وہ عقل کے علوم سے زیادہ ٹھوس اور مستحکم ہوتے ہیں. اس کی تشریح میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کا مزاج سب سے زیادہ بہتر اس کا پروردگار جانتا ہے, جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی ڈیمانڈس کیا ہیں, اور وہ جانتا ہے کہ انسان کس طرح خوش رہ سکتا ہے اور یہ اپنی صلاحیتوں کو کیسے غلط استعمال کر سکتا ہے, اور جب یہ ٹیڑھا ہو جائے تو اسے سیدھا رکھنا, سیدھا کرنا یہ کن قوانین کے ذریعے سے ہوگا. اس وجہ سے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ اصل منبع وہ وحی ہے, انسان کی عقل نہیں ہے, اور اسی وجہ سے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ ملک میں, زمین میں, بادشاہت میں, پوری کائنات میں جتنے بھی نظام ہیں یہ عدل پر مبنی ہوں, کیونکہ اگر عدل نہیں ہوگا تو انسانی زندگی خود تباہ ہو کر رہ جائے گی. اس لیے قرآن بنیادی طور پہ بار بار انصاف پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ انصاف پیدا کر, کونوا قوامین, صحیح طرح بالکل کھڑے ہو جاؤ, کمر باندھ لو. کس چیز کے لیے؟ شہداء للہ, اللہ کے لیے سچی گواہی. قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو, اور جب عدل کی بات آئی ہے تو کہتا ہے گواہی سچی دینا, ابل والدین, اگرچہ سچی گواہی کی زد میں تمہارے والدین ہی کیوں نہ آتے. ایک طرف ان کا ادب اور احترام سکھا رہا ہے, دوسری طرف کہتا ہے کہ گواہی سچی ہے اس کی زد میں فرض کر لو باپ ماں پھانسی چڑھ جائیں, درے لگ جائیں, کچھ ہو جائے. قرآن کہتا ہے گواہی سچی دو. پھر کہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑ جائے تو سچی گواہی دینا. پھر کہتا ہے کہ رشتہ دار اور تمہارے ماں باپ اگر غریب ہیں تو ترس کھا کے جھوٹی گواہی نہ دینا, امیر ہیں تو ان کی امارت, دولت, اولاد اسی پہ پل رہی ہے نا بظاہر. خدا کہتا ہے اس کی رعایت کر کے پھر بھی جھوٹی گواہی نہ دینا. امیر ہیں یا غریب ہیں, اور والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں, فاللہ اولی بہما, اللہ ان سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ گواہی سچی دی جائے, کیونکہ اگر سچی گواہی معاشرے سے نکل جائے گی تو پھر انصاف کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ عدالت جو ہے وہ تو گواہی کو دیکھتی ہے, گواہوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرتی ہے, حقائق کچھ بھی ہوں. حتیٰ کہتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے, اس کے باوجود گواہیوں پہ فیصلہ دے دیا. حضرت ہلال رضی اللہ عنہ آئے اور نے کہا اللہ کے رسول, میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ ٹھیک اس حالت میں دیکھا جو شوہر اور بیوی کی حالت ہوتی. اب گواہی کی ضرورت نہیں تھی. شوہر اور بیوی کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ چار چار قسمیں اٹھائیں اور پانچویں مرتبہ کہیں کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹ بولوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا لیا. لمبی حدیثیں ہیں, خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا قسمیں کھاؤ. حلال رضی اللہ عنہ نے بلا دھڑک بلا جھجک پانچوں قسمیں اٹھائیں ڈٹ. وہ کہا اللہ کی قسم میں نے ایسی حالت میں دیکھا ہے. پھر کہا پھر کہا پھر کہا, اور پانچویں مرتبہ یہ بھی کہہ گزرے कि अगर मैं छूटता हूं तो खुदा की लानत। बीवी ने तीन कसमें खानी और सहाबा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं समझ गए कि अब ये चुप हो गई है तो इकरार करेगी। और उसने आहिस्ता से कहा कि मैं अपने बाप और अपने भाइयों को, अगर ये बच्चा हो गया तो इसके मामू और नाना को जलील नहीं करूंगी। चौथी और पांचवी मरतबा उससे कहा खुदा का गजब नाज़िल हो मुझ पे अगर झूठ बोलती हूं। मेरा शौहर सच्चा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजतमिआनि अबदन, अब तुम कभी भी आपस में मियां बीवी बन के नहीं रह सकते। कानूनी तौर पे अब सारे रास्ते खत्म हो गए, एक ही रास्ता रह गया कि शौहर या बीवी इन दोनों में से कोई रिज्यू कर ले। शौहर ये कहे कि मैंने झूठ बोला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में शौहर पर 80 दुर्रे कज़ब की हद लगवा देते, और अगर लड़की कहती मैंने झूठ बोला है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रजम करवा देते। यही एक तरीका रह गया था, बाकी कुछ नहीं था। आपने कहा कभी भी ये जमा नहीं हो सकते, और आपने जब चले गए और हुक्म दिया कि लड़की निकाह अपना कर सकती है, ये सारी चीजें हो गई यानी शरी तकाजे पूरे करने के बाद, तो आपने फरमाया अगर बच्चा पैदा होना इससे और उसकी पिंडलियां ऐसी हों और उसका रंग ऐसा हो, उसके बाल ऐसे हों, तो मेरे पास लाना। वो जब बच्चा हुआ तो लाया गया। अब जाहिर है कि साफ बात हो सकती है कि हज़रत हिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का बच्चा है, लेकिन उसके आसार और कराइन उसी से मिलते थे जिस पे इल्जाम लगा था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर खुदा की किताब के मुताबिक के पहले फैसला ना हो चुका होता, लकान अली वला शानुन में इस लड़की को ऐसी सजा देता, लोग रहती दुनिया तक याद रखते कि बीवी अगर ऐसा काम करे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। बावजूद जानने के गवाही हो गई, जब गवाहियां हो गई तो खत्म हो गई बात। इससे भी बड़ा वाकया मुस्लिम में आता है कि उसके साहब रजी अल्लाह के भाई उतबा ने कहा कि अगर कोई औलाद हो तो ये मेरी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर की जो बांदी थी उसके यहां औलाद होगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला अपने ससुर के बरक्स दे दिया, ससुर के हक में दे दिया, और फरमाया इसका बेटा है। और फरमाया कि साथ देखो तुम्हारे भाई उतबा का दावा था ना, वो दुनिया से चला गया, और अलबलद फराश फायदा किया एक बच्चा उसका है जिसके घर में पैदा होता है, तो मेरे ससुर क्या हुआ है, लिहाजा ये उसका बेटा है और बदकार आदमी के लिए पत्थर है। ये कहते मुकदमा खारिज हो गया और घर तशरीफ लाए तो अब ससुर का बेटा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साला बना। अपनी अहलिया से आकर फरमाया ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से कि देखो अगर ये बच्चा बड़ा हो जाए तो इससे पर्दा करना। अब सगे भाई से बहन का पर्दा कैसे हो सकता, लेकिन गवाहियों की बुनियाद पे फरमा दिया, तो गवाही अदालत में चलती है। काजी अपने ज़राए से किसी चीज का मालूम भी कर ले तो फिर क्या होगा, अगर गवाहियां हों या ना हो तो फिर वो लंबी बहस है फुकहा की। लेकिन कुरान कहता है हर सूरत में इंसाफ कायम करना है, इसीलिए कुरान कहता है अंतकूमू लिल्लाह मसना व सुलाता, और इनसे कहिए कि मसना व फुरादा, तुम अकेले बैठ के तन्हाई में गौर करो, दो दो मिल के बैठ जाओ और गौर करो, और खुदा के लिए कसम खाओ कि मैं खुदा का पैगंबर हूं या नहीं, सच बोल। इसकी हजरत फरमाते हैं यहां पे कि सबसे पहली चीज जो मुआशरे को सही माना में कायम रखने वाली है वो कवानीन है जो वही की बुनियाद पर है, अकल की बुनियाद पे नहीं है। अकल की बुनियाद पे जो कवानीन बनाए जाते हैं वो जल्द या बदेर पे तब्दील करने पड़ते हैं। अकल की बुनियाद पर पूरी मईशत का निजाम रूस ने खड़ा किया और तकरीबन वो 70 साल चला या 80 साल चला, और उसके बाद रूस की तबाही लोगों ने देख ली, यूरोप की तबाहियां बहुत सी लोगों ने देख ली, इसलिए कि वहां के कवानीन सारे अकल की बेस पर बनाए गए थे, वही की बुनियाद पर नहीं बनाए गए थे। और दूसरी बात शाहब रहमतुल्लाह कहते हैं कि फिर ये होनी चाहिए कि उसमें अल्लाह की मारिफत की चीजें होनी चाहिए और तदाबीर होनी चाहिए, इर्तफाकत होने चाहिए। और इर्तफाकत का मतलब यह है कि ऐसे काम होने चाहिए जो पब्लिक को फायदा दें, लोगों को नफा दें, اللہ کو سب سے زیادہ اچھی عبادتیں جو رکھتی ہیں ان میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کے کام کرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو لوگ دعوت دیتے تھے اور جو لوگ فتویٰ دیتے تھے ان دونوں سے فرماتے تھے کہ دیکھو جاؤ اور لوگوں کو خوشخبری سنانا اور جاؤ اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا اور جو فتویٰ دینے والے تھے ان کے لیے مستقل یہ ہدایت تھی کہ جہاں شبہ پڑے شبہ کا فائدہ اس مجرم کو دے دو اپنی طرف نہ رکھ شبہ پڑ گیا قانون ثابت ہو گیا شبہ پڑ گیا ایسے ہو گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کوفہ میں لوگ لائے تو گفتگو ٹھیک کر رہا تھا لوگوں نے کہا کہ اسے شراب پیے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی گواہی دے سکتا ہے کسی کے سامنے پیا ان کا کوئی گواہ نہیں انہوں نے فرمایا جب کوئی گواہ نہیں ہے اور باتیں بھی یہ ٹھیک کر رہا ہے نشے میں نہیں ہے تو اس نے کیسے شراب پیے تو لوگوں نے کہا اس کے منہ سون لے کہنے لگے نہیں اس نے کہا حضرت اس کی داڑھی میں بھی قطرے ہیں شراب کے فرمانے لگے چھوڑ دو اسے چھوڑ دیا گیا لوگوں نے کہا حضرت اتنی صراحت پہ بھی آپ نے چھوڑ دیا ان کا کوئی صراحت نہیں ہے تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تجسس نہیں کرنا زیادہ انکوائری میں نہیں پڑنا اگر تجسس کرنے لگ جاتے اس پہ درے جاری ہو جاتے نا اور درے جاری ہو جاتے تو معاشرے میں کیا فائدہ ہوتا وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ الزام شراب کی بجائے ساتھ ساتھ یہ بھی لگ جاتا کہ آئندہ اس شخص کی شہادت کہیں بھی عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی معاشرے میں ایک ایسا فرد بن جاتا کہ لوگوں میں نفرت کا سامان پیدا ہو جاتا یہ حنفی فقہ میں اگر آپ کبھی غور کریں سب سے زیادہ رعایت انہوں نے مجرم کی عزت کو دی ہے کہ جرم کرتا ہے گواہیوں سے ثابت ہو جاتا ہے آپ ضرور حد جاری کریں لیکن یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مجرم پہ حد جاری ہو یا نہ ہو لیکن اس شخص کی عزت میں فرق آ جائے شریعت کے کتنے ہی احکامات ہیں جو اس بنیاد پر چلتے ہیں کہ لڑکی کنواری تھی یا شادی شدہ بیسیوں احکامات اس پہ چلتے ہیں حتیٰ کہ نکاح میں ایجاب اور قبول کا مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتو ہے اذنہا اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے اگر وہ قوار کیا ہے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو زبان سے ہاں کرنی پڑے گی یہاں سے لے کے نسب اور وراثت تک کتنے ہی قوانین ہیں جو لڑکی کے قواری ہونے اور شادی شدہ ہونے اس فرق پہ بنیاد پر چلتے ہیں اختلاف کو کہا کا اس پہ ہوا ہے کہ کسی لڑکی پہ جبر ہو گیا یا اپنی رضامندی سے اس نے اس برے فعل کا ارتکاب بغیر نکاح کے کر لیا اب وہ کس میں شمار ہوگی شافعی فقہا کہتے ہیں وہ شادی شدہ میں شمار ہوگی اس لیے کہ شادی کے بعد بھی یہ کچھ ہونا تو جو اب ہوا ہے حنفی فقہا کہتے ہیں نہیں کہ کنواری میں شمار ہوگی قانونی اعتبار سے جتنی بھی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہوں کوئی پرواہ نہیں لیکن اس پہ جبر ہوا ہو یا اس نے اپنی مرضی سے یہ فعل کیا ہو اس کے باوجود چونکہ نکاح نہیں ہوا لہٰذا اسے ہم کنواری کہتے ہیں شخصی عزت اس کی بچائی کہ معاشرے میں میڈیکل ثابت بھی کر دے تو اس بچی کی اپنی ایک عزت ہے احترام ہے اس کو جب تک کہ وہ کہتے ہیں مشہور نہ ہو جائے دنیا میں اور جب تک کہ لوگ متعدد حضرات اس بات پر نہ آ جائیں یا سارا شہر نہ آ جائے اس وقت تک وہ کنواری کے احکامات میں ہوگی اس لیے کہ اگر لوگوں میں یہ نفرت کے جذبات پھیلاتے رہیں اور لوگوں کو نفرتیں دلاتے رہیں تو معاشرے میں مخلوق خدا کے حامی نہیں رہیں اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کام کیا جائے اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے لوگ سہولت کو پیدا کریں اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ لوگ جرائم پر پردہ ڈالیں جب تک کہ اس جرم میں کسی شخص کا حق نہ ضائع ہوتا ہو اللہ کے جتنے بھی حقوق ہوتے ہیں ان سب حقوق میں خدا نے کہا کہ لوگوں کے جرائم پر پردہ ڈالیں نماز خالصتاً اللہ کا حق ہے لوگوں کا کوئی اس میں نہیں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ ہے تو بڑا اچھا مگر نماز نہیں پڑھتا معاذ اللہ بدکاری مرد اور عورت سے خالص اللہ کا حق بنتا ہے کسی کا کوئی حق نہیں ہے اس میں حتیٰ کہ فقہا نے شوہر کا حق بیوی کے بارے میں تسلیم نہیں کیا وہ کہتے ہیں وہ آزاد ہے اور یہ بھی آزاد ہے
اگر بیوی یا شوہر نے ایسی حرکت کی تو اس نے فرد کا مرد یا عورت نے ایک دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا وہ کہتے ہیں یہ خالص اللہ کے حقوق میں ہے اب کوئی آدمی ایسا فعل کر گزرا ہے شریعت کہتی ہے اس پہ پردہ ڈال دو اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ چیزیں قابل معافی ہیں اور کسی کی عزت اچھالی اور کسی کی عزت پہ حرف آ گیا معاشرے میں تو وہ قابل گرفت ہے خدا کے ہاں پکڑا جائے اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی بھی ایسے گناہوں میں نہیں پڑتے تھے جن گناہوں میں مخلوق خدا کی دل آزاری ہوتی ہو حتیٰ کہ ایسے بھی ہیں جن پہ شراب کی حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری کی بدکاری کی حد جاری کر دی یہ ہو گیا یہ ہو گیا مگر کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ سوسائٹی ایسی بن گئی تھی کہ فرد کی عزت محفوظ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کا فیصلہ فرمانا اس فیصلے کے لیے عرض کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکومت کا نظام اتنی سختی سے چلاتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا ایسے ہی بیٹھے انہوں نے کہا اگر امیر المومنین کو کچھ ہو جائے تو ان کے بعد خلافت کس کے پاس جائے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر دیا رپورٹ پہنچ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن فرمایا تقریر میں جمعے کی کہ میں نے سنا ہے اور مجھے اطلاع ملی ہے اور کہنے والوں نے مجھ سے سچی بات پہنچائی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر عمر کو کچھ ہو گیا تو اس کے بعد خلافت کہاں جائے گی خدا کی قسم آئندہ اگر مجھے پتا چلا کہ لوگ اس بحث میں پڑ گئے ہیں تو میں گردن اڑا دوں گا یہ ہمارا کام ہے کہ خلافت کہاں جائے گی کہاں نہیں جائے گی عام پبلک کا اس میں کچھ نہیں ہے چپ رہو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں زبانیں آزاد ہوتی ہیں نا ماشاء اللہ آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے فلانا آ رہا ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کبھی یہ فائن نہ پھیل سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں کرنے سے حاکم وقت کا روب دل سے نکل جاتا ہے جب حاکم وقت کا روب نہیں رہا ڈی سی کا روب نہیں رہا اے سی کا روب نہیں رہا عدالت کا روب نہیں رہا تو لا محالہ قانون جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں جی تھانہ خریدا گیا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں جی ایس ایچ او کا کیا ہے وہ تو اپنا بندہ ہے اور نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جرم پر مجرم کو جرت حاصل ہو جائے گی کہ جو مرضی کرتے رہو اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حکمران جب اچھے ہوں مختلف احادیث کا مجموعہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جب تمہارے حکمران تمہارے حقوق پورے کر رہے ہوں تو وہ بادشاہ اور وہ اس وقت کا حکمران وہ اللہ کا نائب ہے زمین میں اور اس کو ذلیل کرنا معاذ اللہ خدا کو ذلیل کرنا اور اللہ اسے ذلیل کر دے گا اس کی توہین خدا کی توہین ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ گرفت نہیں نہ رہتی معاشرے اسی وجہ سے یہ جو مظاہرے ہوتے ہیں جلوس نکلتے ہیں سیاستدان نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں اسکول کالج کے لڑکے آ جاتے ہیں ارے بھی جب آپ ان کے دل سے حکومت کا روب اور خوف نکال دیں گے جب صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں سے لوگ مذاق کرتے پھریں گے تو پھر جو بھی آ جائے گا حیا اتر گئی نا جھجک نہیں رہی جب جھجک نہیں رہی تو پارسا آئے گا یہ متقی آئے گا فاسق و فاجر آئے گا برا آدمی آئے گا لوگوں کے دلوں میں اس صدر کا احترام ہی باقی نہیں رہے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ منافق ہو جائیں گے کہ اس کے منہ پہ اس کا احترام کریں گے پیچھے گالیاں دیں گے اس لیے خدا کو یہ منظور ہے کہ زمین پہ قانون کی حکمرانی ہو اور لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام سکھایا جائے شخصی عزتوں کا احترام کیا جائے اور جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کی اطاعت کو تسلیم کیا جائے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کبھی ایسے حکمران آ جائیں جو ہمارے حقوق ادا کریں ہمارے حقوق ادا نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقوق ادا کرتے رہنا ما دام فیکم مصلاح جب تک وہ تمہیں نماز پڑھاتے رہیں خبردار ان کے خلاف نہ اٹھنا فرمایا جب تک ان کا اللہ کے رسول ہم اپنے حقوق کا کیا کریں آپ نے فرمایا وہ اللہ سے مانگنا لیکن اپنی اطاعت کو ان کے ساتھ منسلک رکھنا ان کی بات مانتے رہنا یہ جو اطاعت کا حکم دیا ہے یہ اسی لیے کہ معاشرے میں ابتری نہ پھیلے اگر نہ اطاعت نہ رہے تو آپ عراق کا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں اب شام والے فلمیں دکھا رہے ہیں سعودی کنگز کے متعلق کہ یہ کیا کرتے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन सऊदीया का निजाम अगर बिगड़ जाए और बादशाह को हटा दें और बादशाह ना रहे, तो जो अगला हज जाएगा हरमैन शरीफैन में, फिर उसका कौन जिम्मेदार है? उमरे पे लोग जाते हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? ये छोटी-छोटी बातें नहीं हुआ करती, पूरी आलमी साजिशें चला करती हैं ताकि लोगों को खरीदा जाए, उकसाया जाए, और ये अपने عوام अपने ही मुल्क के तख्ते उलटने लगे, और जब ये आपस में लड़के अपनी ताकतों को कमजोर कर लें, फिर ऊपर से कोई और कुव्वत आ जाए उन पे नाफिस हो जाए। जितना पैसा तेल का था, जितना पैसा तेल के जरिए से आया था, ईरान और इराक की जंग में उसका अक्सर हिस्सा बर्बाद कर दिया, और इराक ईरान की जंग थमी है, उसके बाद जितना भी मुसलमानों ने कमाया 20 साल में जितना पैसा आया था, आपने खुद अखबार में, कपड़ों में, टीवी में हर जगह देखा होगा कि बुश साहब आए और शाह अब्दुल्ला से मिले और कहा हजरत साइन कीजिए इस पे, जंगों में इतना खर्चा हुआ है, इतने पैसे हमारे हवाले करें। तो कहां से पैसे इतने आए? वो सारी की सारा लेकर उठाकर चले गए। मुल्क की जो इकॉनमी थी वो इस तरह डाउन हो गई, बैठ गई, वो सऊदीया वो फाहा जो जो अफ्रीका में कैद पड़ा, और उससे करोड़ों डॉलर दिए, बिला हिसाब पैसा उसने भेजा। अब इतना पैसा कहां से आए कि किसी भी इस्लामी मुल्क में मुश्किल वक्त आ जाए तो उसकी मदद कर सकें? वो तो अगलों ने पहले ही पैसा बटोर लिया। इसकी जो इत्तफाकात है कि पब्लिक को सहूलत दी जाए, लोगों को सहूलत दी जाए, ये हुकूमत के फराइज में शामिल है। तीसरी चीज शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाई कि वाजिब, हराम, हलाल, इन सब चीजों को देखना चाहिए। खुदा ने क्या चीज मना की है, खुदा ने किस चीज को जायज करार दिया है। अफराद को अपने ऊपर इन अहकामात को लगाना चाहिए। होता यूं है कि कभी कभी किस चीज को शरीयत मुतलकन हराम कहती है कि जायज ही नहीं, और कभी कभी फेल चीज हराम होती है लेकिन वो सबब बन जाती है इबादत का। शरीयत उनसे बहुत सी चीजों को वो कहती है असल में जायज है लेकिन हराम का सबब की बजाय इबादत का सबब बन रही है, लिहाजा इसे गवारा कर दिया जाएगा। बड़ा बारीक फर्क है। किसी की जमीन पे कब्जा करना जायज नहीं। सख्त बारिश शुरू हो गई, एक आदमी ने कहा कि मेरी जमीन है, शेड पड़ा हुआ है, जनाजा यहां ना पड़ो। तो फुकहा कहते हैं कि मैयत का जनाजा वहां पढ़ा जाएगा, है उसकी जमीन में दाखिल होना हराम, जायज नहीं है, क्यों? उसे मना कर दिया कि मेरी जमीन है, आप लोग मत दाखिल हो, ये जनाजा मेरे दुश्मन का है, मुसलमान था, दुश्मन था, मैं नहीं पढ़ने देता। इसके बावजूद तो जाके जनाजा पढ़ेंगे, क्योंकि जमीन अगरचे उसकी है लेकिन उसकी जमीन पर खड़े होकर जनाजा पढ़ने का मकसद ये है कि छत पड़ी हुई है, उसके नीचे लोग इत्मीनान से जनाजा पढ़ेंगे। मुसलमान का जनाजा पढ़ना ये जरूरी है। अब ये हराम ले गैर ही हो गया, फुकहा कहते हैं इसकी इजाजत हो जाती है इज़्तिरार के मौके पर। इसीलिए मौलवी रहमतुल्लाह अलैह जब अदल करते हैं और तकसीम करते हैं, जहां तो जहां हजरत इमाम की निगाह पहुंची है बाकी लोगों की नहीं पहुंची। किसी ने कहा हजरत ईद के दिन कोई नजर मान ले कि मैं ईद उल फितर या ईद उल अजहा को रोजा रखूंगा, यहां मौलवी रहमतुल्लाह ने फरमाया से रोजा रखना चाहिए। और कहा हजरत ईद के दिन की नजर मानी थी, उनका नजर मानी थी ना, रोजा वाजिब हो गया। वक्त को बदल ले, वक्त उसने खराब वक्त रखा रोजे के लिए, तो ईद के दिन तो नहीं रखेगा लेकिन बाद में एक दिन रखेगा। इसलिए कि इंसाफ का तकाजा यही है कि अल्लाह का हक पूरा किया जाए। रोजा असल में तो जायज इबादत है। अब एक आदमी ने नजर मान ली कि माद अल्लाह वो शराब पिएगा, तो उस पर नजर का पूरा क्या करना है? इसलिए कि उसने नजर ही बुनियादी तौर पर हराम चीज की मानी है। इसीलिए जब यह बहस आई कि कोई शख्स दूसरी शादी करे तो दूसरी बीवी के साथ कितने दिन रहना जरूरी है, इसके लिए हदीस को देखा गया। पता चला कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी शादी या तीसरी या जब नई शादी करते थे तो एक हफ्ता पूरा उस दुल्हन के साथ गुजारते थे, और फिर उसके बाद उसकी बारी तकसीम हो जाती थी। तीन बीवियां हुई तो हर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पांचवें दिन, इस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात बढ़ती रही तो आप रातों को तकसीम फरमाते रहे। ये मसला हनफी फुकहा के आया, नौबदी फरमतुल्लाह फरमाया ये सात दिन जो हैं इस पे बताओ कि ये किस तरह होगा, इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो फुकहा ने राय दी, उनके जो साथ बैठे हुए थे उनका, हजरत ये सात दिन इस खुशी में है कि उसकी शादी नहीं दी हुई ना मुझे फरा मसला नहीं माना उन्होंने कहा ये 7 दिन अगले 7 हफ्तों में काटे जाएंगे जितनी इसकी 7 मर्तबा बारी आएगी शौहर चाहे तो उसके पास जाए और चाहे तो ना जाए उसके घर ना रहे और कहे 7 दिन जो मुसलसल दिए गए थे उनमें से 1 दिन ये काट लिया गया ये है अदल इंसाफ यहां तक फुकहा गए हैं वजह उसकी क्या है वजह उसकी यही है कि अगर ये मुबाह मकरूह हराम ये वाजिब फर्ज ये सारे दर्जात ना कायम किए जाएं तो सोसाइटी में किसी तरह भी इंसाफ कायम नहीं हो सकता बहुत सी चीजें मुस्तहब हैं कोई आदमी नहीं करता उस पे इल्जाम क्या है एक आदमी सारी जिंदगी ज़ोर के दो नफिल नहीं पढ़ता चार फर्ज दो सुन्नतें और चार सुन्नतें चार फर्ज और दो सुन्नतें पढ़ लेता है दो नफिल नहीं पढ़ता उसको कोई नहीं कह सकता कि तुम जरूरी दो नफिल पढ़ो वजह क्या है भी? एक चीज अल्लाह ने जरूरी करार नहीं दी तुम उसके जिम्मे क्यों जरूरी करार देते हो अल्लाह जाने और वो जाने चौथी बात शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाया मुकद्दमातिन तुबय्यिनु मुकामातिल अहसान और फिर ये भी जरूरी है कि लोग जो हैं وہ تمہیدی باتوں کے ذریعے جو سلوک کے مقامات کی وضاحت کریں تمہیدی باتیں سلوک میں کیا یہ سارا سلوک اور احسان یہ سارا جو صوفیہ کیا کرایا جاتا ہے ذکر اذکار اور آخر پہ پہنچ کے مراقبات یہ امت میں مجموعی طور پر الہام ہوا ہے اور تب جا کر صوفیہ نے یہ چیزیں نکالی اور یہ جاننا چاہیے کہ شریعت نے کن کن چیزوں کو عصمت کا سہارا دیا ہے کہ یہ چیزیں معصوم ہیں نبوت کے متعلق آیا ہے کہ عصمت لوازمات نبوت میں سے ہے نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اگر نبی کو معصوم نہ مانا جائے تو پھر نبی کو اس کے خلاف اولا کاموں پر خدا کو تنبیہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کا فدیہ لے لیا تھا اللہ نے وہی نازل کر دی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا اب اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا پیش آئی تھی اس لیے ضرورت یہ تھی کہ نبی کی عصمت عصمت جو تھی وہ باقی نہ رہتی اگر خدا یہ نہ بھیجتا خدا نے بھیجی اور یہی کہتا ہو اگر عمر رضی اللہ عنہ کر لیتے کون پوچھ سکتا اس لیے عصمت لوازمات نبوت میں سے اور اسی طرح معصوم ہونا امت کا مجموعی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی گارنٹی دی ہے اور آپ نے فرمایا میری ساری امت مل کے گمراہی پہ جمع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے وہ کہا کہتے ہیں کہ جہاں پر شریعت کی نص سے کوئی چیز حرام یا حلال نہ ہوتی ہو وہاں کے لوگوں کا فعل وہاں کے بڑے بڑے حضرات کا اہل علم کا فعل یہ کافی مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ شادی کے موقع پہ لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں دوسرا کہتا ہے حرام ہے تو اس حرام کی کوئی دلیل ہونی چاہیے کوئی دلیل نہیں مسلمانوں کا عرف کیا ہے عرف یہ ہے کہ خوشی کے موقع پہ ایک دوسرے کی دعوت کیا کرتے ہیں بسم اللہ ضرور کر مسلمانوں کا عرف یہ ہے کہ ترقی کے موقع پہ مثلا ایک آدمی کم درجے کا تھا اس کی ترقی ہو گئی پہلے بینک میں ملازم تھا پھر مینیجر بن گیا پہلے وہ کرنل تھا پھر وہ بریگیڈیئر بن گیا وغیرہ وغیرہ کتنی چیزوں میں ترقی ہو جاتی ہے اس ترقی کے موقع پہ ایک آدمی کہتا ہے یار کھانا کھلاؤ تمہیں مبارک ہو اونچی جگہ پہ چلے گئے اب اس کھانے کو کوئی کہے کہ حرام ہے تو حرام کی دلیل چاہیے بھی وہ کہتا ہے پھر جائز کیسے ہم کہتے ہیں اس لیے جائز ہے کہ عرف عام میں یہ چیز ثابت ہے اور یہ نص سے نہیں ٹکراتی اگر نص سے ٹکراتی ہوتی تو پھر تھا منصوص معاملات جو ہوتے ہیں وہاں عرف کا اعتبار نہیں ہوا کرتا اور جو غیر منصوص معاملات ہوتے ہیں وہاں عرف پہ فتویٰ دینا پڑتا ہے عرف کو دیکھنا پڑتا ہے اور عرف کی رعایت بڑی ضروری ایک آدمی جوتوں سمیت یہاں مسجد آ گئے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے بخاری میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو اور یہ اپنی عبادت گاہوں میں جوتے اتار کے آتے ہیں تم جوتوں سمیت نماز پڑھو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد نبوی میں کئی مرتبہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے تھے یہ اب بھی عربوں میں جائیں ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو بیت اللہ میں بھی کبھی کبھی جوتے پہنے پہنے چلے جاتے ہیں مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جدید تمدن اور تہذیب اور سڑکوں کا اتنا پختہ ہونا اور عالی شان بلڈنگز بننا یہ پچھلے 30-40 سال کے سارے کارنامے ہیں وہ جو بڈھے تھے جس زمانے میں مسجد نبوی کے سامنے بھی ریت ہی ریت ہوا کرتی تھی ساری گلیاں صاف پاک ہوا کرتی تھی جوتے ہی گندے نہیں ہوتے تھے تو اس میں کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ عرف میں مسجد کی تعظیم ہے کہ جوتے اتار کے جائیں ایک آدمی مثلا عید کے موقع پہ آیا اس نے رات ہی جوتے خریدے ہیں یہاں اپنی گاڑی سے آ کے اترا ہے مسجد کے دروازے پہ انہی بالکل پاک اور نئے جوتوں کے ساتھ وہ کہتا ہے میں عید کی نماز پڑھوں مسجد میں آئے گا تو 10 آدمی ٹوکیں گے کہ جوتے اتار دیجیے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ہمارے یہاں عرف یہ ہے عرف عام میں معاشرے کی ریت اور روایت یہ ہے کہ خدا کی جو عبادت کی جگہ پہ ہے وہاں پہ جوتے لے کے نہیں جایا اب اس عرف کو ماننا پڑے گا اگر اس عرف کے خلاف چلے گا لوگوں میں فساد پیدا ہوگا اس لیے ہم کہیں گے حصے ما تقدم کے طور پہ کہ یہ واجب ہے ضروری ہے اگر اسے ضروری اور واجب قرار دیں گے اس کی بنیاد اس کی عرف ہے کیونکہ اگر ہم اسے یہ نہیں کہیں گے اور جوتے لے کے مسجد میں آئے گا تو لوگوں میں فساد پیدا ہوگا اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے گا کیا فائدہ کتنے ہی گھرانے ایسے تھے اب تو خیر وہ بات نہیں رہی ہندوستان میں بھی رسوئی میں باورچی خانے میں جوتا لے کے نہیں جانے دیتا تو کوئی کہتے بڑی بے ادبی کی بات باورچی خانے میں داخل ہو رہے ہو نعمت خانہ ہے کھانا کھانا ہے سب لوگ ہیں خبردار جوتے ہیں کتنے گھر اب تک ایسے ہیں تو کہتے ہیں جوتے باہر اتار دیا کرو جوتوں سمیت گھر میں نہیں آنا یہ عرف ہے نا اب کوئی اس پہ اگر بحث کرنا شروع کر دے کہ شریعت یہ کہتی ہے یا نہیں کہتی اس کی اصل کیا ہے ارے یار عرف ہے آپ کا شریعت اس کے بارے میں چپ ہے شریعت اجازت بھی دے دے کہ باورچی خانے میں جوتوں سمیت چلے جاؤ اگر آپ کے عرف سے ٹکراتے ہیں نہیں کرنے چاہیے ایسے کام جس سے عام مخلوق خدا جو ہے اس میں فساد پیدا ہوتا ہو تو یہ جو امت کا الہام ہے مجموعی اعتبار سے اس کو اس وقت کا درجہ حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس لیے لوگوں کو راہ راست پر کیسے رکھا جائے دو طریقے امت نے مجموعی اعتبار سے اپنائے ایک تو انہوں نے کہا صحبت ہر زمانے میں اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت انہوں نے ضروری کرا ان کا اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ اپنے مشائخ کے پاس جاؤ لوگوں کے پاس جاؤ آپ شاید سن کے حیران ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا مدینہ منورہ میں کسی کو اور کہتے ہیں وہ جو شام کو مجلسیں لگتی تھی اور بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں اور چھوٹے چھوٹے لوگ ان کے پاس جا کے سنا کرتے تھے وہ مجلسیں اب بھی قائم ہیں یا نہیں جواب میں انہوں نے لکھا کہ حضرت وہ مجلسیں ختم ہو گئیں اور فلاں فلاں کی مجلس اب بھی جمتی ہے اور وہ لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے اپنی حکومت سے زیادہ وہ صحبتیں اور مجلسیں عزیز ہیں جو مسجد نبوی میں لگتی تھیں اور بڑے بڑے اکابر آ کے بیٹھتے تھے اور ہم سے زندگی کی عقل کی باتیں سیکھتے تھے انہوں نے کہا مجھے اپنی حکومت سے زیادہ مجلسیں اچھی لگتی اور پھر انہوں نے کہا ان چیزوں کو قائم کرو تاکہ ہمارے بچے ادب سیکھیں ہمارے بچے احترام سیکھیں کیوں لوگ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میڈیا نے اگلی نسل کو برباد کر دیا میڈیا کے متبادل آپ نے رکھا کیا ہے اور اس پورے میڈیا کا حال یہ ہے کہ جتنا ہمارے علم ہے واللہ عالم آپ کے علم میں ممکن ہے ہم سے زیادہ ہی بات ہو کچھ لیکن جتنا ہے کوئی ایک پروگرام ایسا نہیں ہے میڈیا میں کہ آدمی دیکھے کوئی حکمت کی بات سنے کوئی دانائی کی بات سنے کوئی دانشمندی ہو کوئی تاریخ ہو فلسفہ ہو کوئی چیز ہو کوئی ادب ہو کوئی ایسا نہیں ہے جب میڈیا کو اتنے مر گئے یہاں ڈاکہ پڑ گیا یہ ہو گیا اور جتنی بھی جرائم سے بھری ہوئی داستان ہے جتنی مکروہ ہوگی اسے 10 گنا اور زیادہ مکروہ بنا کر پیش کریں گے انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رپورٹنگ کرتے ہیں اتنے مر گئے یہ ہو گیا تو یاد آتا ہے کسی نے کہا کہ خبر کیا ہوتی ہے تو اس نے کہا صاحب خبر صحافی نے آنے بننے آیا تھا تو کسی بڑے صحافی سے اس نے اس کا انٹرویو لیا اس کا خبر کیا ہوتی ہے اس کی جی خبر ہوتی ہے کہ مثلاً شہر میں فلاں آدمی کو کتے نے کاٹ لیا اس کا خبر یہ نہیں ہوتی خبر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شہر میں فلاں آدمی نے کتے کو کاٹ لیا پبلک ایسے متوجہ ہوتی ہے خبر یہ ہوا کرتی ہے یوں خبریں بنایا کرتے تو یہی حال کہ معاشرے میں مجموعی طور پر جو الہام ہوا وہ یہ کہ ایک تو صحبت اسی لیے مشائخ نے اس کی ترغیب دی اور یہی بنیاد تھی خانقاہوں کی حضرت شاہ الدین سروردی رحمت اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں جہاں خانقاہوں پر بحث کی ہے اس میں انہوں نے کہا رجال اللہ تلہیم تجارت اللہ بین من ذکر اللہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کی خرید و فروخت اور تجارت انہیں نہیں روکتی خدا کی یاد سے تو کہتے ہیں یہ مجلسیں خدا کی یاد ہی تو ہیں اور اتنے مؤثر تھے یہ بزرگ کہ مشائخ اپنے اپنے زمانے میں ہفتہ دو ہفتے ناغا ہو جاتا تھا تو آدمی کو خود پتا چلتا تھا کہ یار بڑا زن چڑھ گیا ہے بہت دل سخت ہو گیا ہے پھر جائیں پھر تھوڑی دیر بیٹھیں تو ایک تازگی آ جاتی تھی خدا کے ساتھ تعلق میں اضافہ آدمی محسوس کرتا تھا یہ ان کی مجالس کے اثر تھے اور دوسری چیز جو مجموعی طور پہ الہام ہوئی وہ خدا کا ذکر تھا مراقبات تھے یہ چیزیں تھیں کہ اللہ کو یوں یاد کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو چونکہ وہ شرعی نصوص سے ٹکراتی نہیں تھی اس لیے صوفیہ نے بھی اس پہ عمل کیا اور فقہا نے بھی اس پہ عمل کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ چار چیزیں ہیں ان چار چیزوں کا قیام جب رہے گا تو پھر انسان کے لیے یہ ٹھیک رہے گی اس کی زندگی اور انسان ان چار چیزوں کی بنیاد پر زندگی میں ترقی پائے گا تو گویا اس کا عقیدہ بھی آ گیا اور اس کی دنیاوی زندگی میں ارتفاقات بھی آ گئے اور اللہ کے ساتھ معرفت کی بات بھی ہو گئی اور چوتھی چیز اس نے ادب اور احترام اور معاشرے اور سوسائٹی میں چیزیں سیکھ لیں ان چار چیزوں کو شاہ صاحب نے کہا پھر اس کے نتائج بیان کیے ہیں یہ انشاءاللہ اندر